جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟
جی آ رہی ہے.
جی بہت شکریہ، سلامت رہیں. امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ماہ رمضان المبارک تقریباً آدھے سے زیادہ گزر گیا اور یہ بابرکت ایام تیزی سے گزر رہے ہیں. ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور امید ہے کہ قرآن کریم کے ان سوروں سے زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. شب ہائے قدر نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شب قدر کو صحیح معنوں میں درک کر سکیں. کل ہم نے سورہ مبارکہ علق میں تدبر کیا. الحمدللہ وحی کے نزول کا آغاز ہوا، پروردگار کا حکم ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جو ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے. وہی تمام مخلوقات کا پالنے والا اور وہی اسے برقرار رکھنے والا ہے. قرت کا حکم دیا جا رہا ہے، قرت میں دقیق دیکھنا اور بصیرت حاصل کرنا شامل ہے. اقرا نزول وحی کا آغاز ہوا، یعنی علمی انقلاب. بے بنیاد رسوم و رواج سے نکل کر حقیقتوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل، جس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. سب سے زیادہ کریم پروردگار نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تاکہ انسان جہالت و سرکشی ترک کر کے کمال کی جانب سفر کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات پر توجہ رکھے اور اس عارضی دنیا میں جب اس کے سامنے حق واضح ہو کر آ جائے تو اس کی شناخت حاصل کرے اور اسے قبول کرے اور اسے اپنائے. اگر حق کے آشکار ہونے کے باوجود انسان اسے ٹھکرا دے تو وہ بدترین مخلوق کہلائے گا، اور اسی طرح اگر انسان حق کی شناخت کرتے ہوئے اسے قبول کرے اور اس کے قیام کے لیے ڈٹ جائے تو یقیناً وہ انسان بہترین خلقت قرار پاتا ہے. تو آئیے حق کی پیروی میں قدم بڑھائیں. قرآن کریم کی روشن آیات اور دین حق پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. الہی آمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سورہ مبارکہ بینہ کے محضر میں ہیں. ہمارے ساتھ استاد محترم آغا علی عباس نقوی اور خواہر محترم رباب بطول موجود ہیں. ہم سب کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جی استاد محترم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین. الہی انتقنی بالہدا والہم للتقوی، اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے. تدبر قرآن درواقعے قرآن کی یوں تلاوت کرنا، قرآن کا یوں مطالعہ کرنا کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، اور ایک تبدیلی کا نام ہے تدبر، یعنی انسان اور میری تبدیلی آ جائے ان آیات کے ساتھ زندگی کرنا. اسی وجہ سے ہم نے قرآن زندگی کا ماہ رمضان میں پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ قرآن کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور قرآن جو بہار قرآن ہے، رمضان جو بہار قرآن ہے، ایسے میں ماہ رمضان کی ہم نے ابتدا کی گفتگو میں ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ، اور استاد محترم چیچیان نے بھی فرمایا کہ رمضان کی شناخت جو ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ہم یہاں پہ ان شبوں میں جو اکٹھے ہو رہے ہیں قرآن کریم سے عہد کرنے کے لیے کہ اب کے جب کے قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس زاویہ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زاویہ نگاہ کو قرآن کے بارے میں جو ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے راتیں یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور ایسے میں ہم ان راتوں کے ساتھ ساتھ شب ہائے قدر جو ہے قدر کی راتوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ شب قدر پہ آخر میں گفتگو کی جائے گی اور اس کا آغاز قریب ہے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ تدبر قرآن کی ہم نے بات کی اور آپ کو بتایا کہ تدبر یعنی کسی موضوع کی آخبت اور اس کے انجام اور اس کے نتیجے پہ توجہ کرنے کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ تدبر قرآن، تدبر کے معنی یہ ہو گیا، تدبر قرآن سے مطلب یہ ہو گیا ہے قرآن کریم کے یوں مطالعہ کریں کہ اس میں جو انسان کی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، جو اصول زندگی بیان کی گئی ہیں، جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے ان کو سمجھیں، ان کو تلاش کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور یوں ہم صورتوں کے ساتھ روزانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑا ضروری ہے. ابھی تو ہم جو ہے ماہ رمضان میں 30ویں پارے کی میں کے جو 37 صورتیں میں تدبر کر رہے ہیں، دیکھیں رمضان کے بعد ہر سورے کے ساتھ ہم ہفتہ ہفتہ زندگی کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں مقدمات قرآن کریم، یعنی مقدمات تدبر قرآن کریم کا کورس ہے. ضرور بے ضرور آج ہی آپ جیسی کلاس ختم ہو اپنا جو ہے وہ جو آپ گروپ بنائے گی اس میں اپنا نام نویسی ضرور کریں کہ ہم آج کی گزار کریں. اس کلاسز کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے اور ایک مباحثہ ہوتا ہے. یوں ہم ایک ہفتہ یا دو ہفتے ایک سورے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یعنی اب آپ لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں کہ 37 صورتوں کو دوبارہ پلٹنا ہے آپ نے، تبھی ہم جب پلٹیں گے مزید آپ کے لیے ایک نئے نقاط گزریں گے، سامنے آئیں گے، نئے حقائق کو دیکھ سکیں گے. کیونکہ قرآن کی صورتیں ایک زندہ حقیقت ہے. ہر دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کے حوالے سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر دفعہ نئے نقاط، نئے پیغامات ملتے ہیں. جیسا کہ جب آپ کسی شخصیت اور بزرگ سے جا کے ملتے ہیں، ہمیشہ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں دوزانو ہو کے اس کی شخصیت کے عظمت کے اعتبار سے، یقیناً آپ کو اور مجھے پیغامات ملتے ہیں، نصائح ملتے ہیں، تذکر ملتا ہے. قرآن کریم بھی ایسی ہے، قرآن کی صورتیں بھی ایسی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. دیکھیں ایک نقطہ اور، تیسرا نقطہ میں بتاتا چلوں، یہ دو نقطے ہو گئے. تیسرا نقطہ جو بڑا اہم ہے کہ تدبر میں درواقعی ہم پہلے مرحلے پہ جو تفکر جسے کہا جاتا ہے سورے میں تفکر کرنا، سورے میں تفکر کرنے کے مختلف روشیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک روش ہے کہ سورے کی کلی تصویر آپ کے سامنے پیش کر سکیں. جب ہم تفکر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہی سورے میں تعقل کا مرحلہ آتا ہے، یعنی تعقل یعنی حقائق زندگی جسے کہا جاتا ہے، یہ تدبر کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. پھر سورے کے غرض مقصد تک قریب ہوتی ہے، اور پھر سورت میں طہارت ہوتی ہے، یعنی جو مقاصد حقائق ہم سمجھیں کیسے اس کی پلاننگ کر کے اپنی زندگی میں شامل کر سکے. آج بھی جو سورہ بینہ جس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آج ہم سورہ بینہ کے محضر میں ہیں، سورہ بینہ کے جو ہے مہمان بن رہے ہیں، کہ یہ سورہ بھی جو ہے ہمیں ایک پرواز کا راستہ بیان کرتی ہے. اور پرواز کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، دو پر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ کمال کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور لوگوں اس چاہتے ہیں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کمال کی طرف جب تک مجھے دو پر نہیں ملیں گے میں کیسے پرواز کر سکتا ہوں. پرواز کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے پرواز نہ کر سکے، ہمیں پر نہ مل سکے پرواز کرنے کے لیے، اور ان پر اس کو پروں سے ہم ملیں اور پرواز کر سکیں. اس کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک صحیح تعلق قائم کریں اور ایک سچا رابطہ قائم کریں. یعنی جیسے اللہ کے بندوں کا، اولیاء کرام کا، جو آئمہ کا خدا کے ساتھ ایک ارتباط تھا، اگر ہم بھی وہ ارتباط جو ہے قائم کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کے لیے اس کو پروں سے نوازتا ہے، اور انسانوں کے لیے جو ایک مکمل ایک کھلا راستہ ہے، ایک واضح راستہ ہے عطا کرتا ہے. اور اس کو قرآن کی نگاہ میں بیانہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھیں خاران و برادران، قرآن زندگی ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائی ہیں. ہمیں زندگی میں بینہ کی بہت ضروری ہے. جب تک میری اور آپ کی زندگی میں بینہ نہ ہوگا تو کیسے ہم پرواز کر سکتے ہیں، کیسے ہم کمال کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بینہ ہی ہے جو ہے انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے اور انسان میں تبدیلی لے کر آتا ہے یہ بینہ. ایسے میں انسان کی جو سمت اور جہد کو بھی یہی جو ہے مشخص کرتا ہے. دیکھیں میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، جب ہم کہتے ہیں قرآن بینہ ہے، رسول بینہ ہیں، آئمہ بنی بینا ہے. یہ سب اللہ نے نظام ہدایت کے لیے بینا جو ہے انسان کو دیا تاکہ اس کی زندگی میں کمال بڑھ پاؤ, اور انسان اس کے ذریعے سے انسان کمال کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا رسول اللہ بھی بینا ہے اور اہل بیت بھی بینا ہے, قرآن کی آیت آیت کلمہ کلمہ میرے اور آپ کے لیے بینا ہے. لیکن اس بینا کے سامنے مشکل پیش ہی آتی ہے کہ بینا تو ہے, پھر کیا وجہ ہے, کیا مشکل ہے, انسان آگے ارتقا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ سر پہ تسلیم نہیں ہوتا, یعنی جیسے گزشتہ سورہ میں بیان کیا کہ سجدہ نہیں کرتا. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ خشیت اس میں نہیں پائی جاتی اور روشن یعنی سر تسلیم خم نہیں کرتا, جس وجہ سے جو ہے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. سورہ کا آغاز کا بینا سے ہو رہا ہے, اس کا ربط اس کا سورہ کی آخری آیت سے, جس انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے, جسے خشیت کہتے ہیں. اور خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس بینا کے سامنے جو ہے اس کو قبول کرے اور اس کو اپنی زندگی میں اس سے مشعل راہ لے. اور اس سورے میں جو ہے بہت سارے زندگی کے حقائق بیان کیے گئے ہیں, اور حقائق میں سے ایک معاشرتی حقیقت جو بیان کی گئی وہ بینا کا ہونا ہے. اور زندگی میں یہ صفات کا باعث بنتا ہے, زندگی میں یہ انسان کی ایسی سچائی کا باعث بنتا ہے جس کے ذریعے سے یعنی مضبوط اور محکم طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ جب انسان اس بینا کا اختیار کر لے اور خشیت آ جائے تو اس کی اعمال میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے, خلوص کا ہونا ضروری ہے. خدا کے لیے ہر کام ہو, نماز خدا کے لیے ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی خدا کے لیے ہو, انسان کی دیگر عبادات, انسان کا اٹھنا بیٹھنا جس میں رنگ الہی آ جائے اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. کیونکہ بینا اگر نہیں ہوگا کسی اگر زندگی میں میرے اور آپ کے, تو کبھی بھی رنگ الہی اختیار نہیں کر سکتے, کبھی بھی میری زندگی میں ثبات نہیں آ سکتا اور پھر میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اگر بینا کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ثبات آتا ہے, ورنہ انسان کی زندگی میں شک و تردید و تردد آ جاتا ہے اور تنزلی کی طرف آ جاتا ہے, اور ایک طرح کا ہمیشہ اس کی زندگی میں زلزلہ برقرار رہتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے, انسان اگر واقعی قلب سلیم ہو تو وہ ہمیشہ اس کا وہ چاہتا ہے جو اپنی زندگی میں بینا کی تلاش کرے, اور ہر کام کرنے سے پہلے ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے لیے ایک واضح دلیل ہوتی ہے, ایک واضح دلیل جو الہی رنگ میں ہو, الہی زاویہ نگاہ سے ہو, جسے میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا. زاویہ نگاہ بڑا اہم ہوتا ہے. آئے کائنات کے حوالے سے میرا زاویہ نگاہ کیا ہے, زاویہ نگاہ الہی زاویہ نگاہ ہے یعنی قرآنی زاویہ نگاہ یا مادی زاویہ نگاہ ہے. قرآن کی صورتیں ہمیں مشق کرواتی ہیں کیسے میری زندگی میں زاویہ نگاہ کی اصلاح ہو, اور پھر ہمیشہ زاویہ نگاہ الہی زاویہ نگاہ ہو, اس کے ذریعے سے میں آگے بڑھ سکوں. اور یہ سارا نظام جو ہے الہی زاویہ نگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دین قیمہ کے نام سے تعبیر کی ہے. اور یہ دین کیا ہے؟ دین درواقع انسان کی زندگی کا پلاننگ ہے, انسان کی زندگی کی منصوبہ بندی ہے. اور ہر شخص کے پاس اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے یہ منصوبہ ہونا چاہیے. اگر میرے اور آپ کے پاس ایسا منصوبہ نہیں ہے تو میں کیسے پرواز کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا منصوبہ نہیں ہے کیسے میں میری زندگی میں یہ دین قیمہ ہی میری زندگی کو بینا کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ ہر شخص کو چاہیے, ہر شخص سے چاہتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی زندگی اس کے مطابق مرتب کرے. اب ہر منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں, اگر قرآن کے مطابق, روایات کے مطابق, اہل بیت کے مطابق ہو تو یقیناً میری زندگی میں کبھی کمیاں نہیں آئے گی. پھر میری منصوبہ بندی بس میں نے کیا, میرے دوستوں نے اور ہم نے مل بیٹھ کے انسان کرتا, لیکن کمیاں رہ جاتی ہیں, نقائص رہ جاتے ہیں. ایسے میں مجھے ایک طاقتور نظام کی ضرورت ہے, ایسے مجھے ایک مستحکم نظام کی ضرورت ہے جو مجھے مقصد تک لے لے, مجھے آگے حقائق کو آگے بیان کرے. اور اسی منصوبہ بندی کا نام ہم اس کو دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسے دین قیم کے نام سے کہا گیا ہے. اور مجھے اس کو دین قیم کو اختیار کرنا ہے, نہ کہ ایک ایسے جو ہے, یہ دین قیم کبھی خشک نہیں ہے, یہ تر و تازہ اس میں ہے. مگر یہ کہ ہم نے دین کے معنی کو مفہوم بدل دیا, دین کے اقدار کو ہم نے بدل دیا ہے, ہم نے دین کے اصطلاحات جو ایک دین قیم تھا اس کے معنی مفہوم کو ایک خاص انداز میں لے لیے, خشک اور ایک صرف انسان ایک جہت میں آگے بڑھنا شروع کرے لیکن زندگی کے دیگر ابواب میں
جہتوں میں، ابواد میں، ابواد میں، زاویوں میں آگے نہ بڑھے، یعنی خاص محدودیت کے طرف اختیار کر لے. آج کل دین کہتے ہیں بس یہ نماز ہے، روزہ ہے، بس یہی، اسی میں ہم اس کو مختصر کر دیتے. دین یہ، دین یہ نہیں ہے. دین نے تمام زندگی کے ابعاد میں، جہتوں میں، زاویوں میں، شعبۂ زندگی میں رہنمائی کی ہے. تو ایسے میں اس دین قیمہ کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی مخلصانہ عبادت کرنی ہے، عبادت کے معنی ہم پہلے بھی یاد کر چکے ہیں. دوسرا جو بہت اہم ہے، عبادت وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ تکرار کر رہا ہے، اگرچہ وہ عبادت ہے لیکن پھر تاکید کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ارتباط ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے استوار کرنا، وہ نماز اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو سکتا ہے. نماز اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے، مخلصانہ عبادت ہے، لیکن سورہ میں اکثر مقامات پہ الگ سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ بہت بنیادی طور پہ وہ ہے کہ وہ ایک لوگوں کے ساتھ ارتباط پیدا کرنا ہے، تب یہ دین محکم ہو سکتا ہے، تب یہ دین استوار ہو سکتا ہے. لیکن میری ابھی ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرے زندگی میں دین اس طریقے سے مستحکم نہیں ہوا. اگر دین کو محکم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بینہ اسی مقصد کے لیے آئی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کو منظم کر دے، اور ہم حقائق جو مقصد ہے، جو اہداف ہے، حقیقی اہداف کی طرف ہمیں لے جائے. اور سورہ بینہ نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا ہے اور ہمیں روش و طریقہ کار بیان کر دیا ہے. اس مقدمے کے ساتھ اس سورہ کی تصویر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہم چلتے ہیں ایک سلوات کے ساتھ. ہمارے ساتھ خار رباب موجود ہیں جو اس سورہ کو اگلے مراحل کی طرف لے کے جائیں گی، تفکر کی روش پہ آئیں گی، تفکر آیات کے میں سورہ میں جو بنیادی الفاظ ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور پھر سورہ کے جو فضائے حصے بیان کرتے ہوئے پھر ہم تعقل کے نکات بیان کریں گے، اور پھر سورہ کے غرض مقصد کو بیان کرتے ہوئے طہارت کے نکات بھی آخر میں آپ کو بیان کیے جائیں گے. ایک استقبال طلبات کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، بات جاری رکھیں گے. میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ سے میں ضرور سوالات کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ایک صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم. جیسے کہ استاد محترم نے سورہ بینہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے، آپ سب کے ذہن میں اس سورہ کا ایک خاکہ جو ہے وہ بن چکا ہوگا. اب سورہ بینہ جو کہ جیسا کہ استاد محترم نے اس کے واضح دلیل، بینہ کا مطلب ہے واضح دلیل، اس کے بارے میں ایک تصویر پیش کر دی گئی ہے. تو سورہ بینہ اس میں تھوڑا سا میں بھی اس کا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سورہ بینہ ایک جو تیسویں پارے کی 98 سورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے پر اختلاف پایا جاتا ہے. اور اس سورہ بینہ، بینہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک واضح اور روشن. جی
اپنا مائک اپنا قریب کیجیے گا،
آواز اب آ رہی ہے؟
جی آپ بہتر.
تو اس صورت میں جیسے کہ بینہ سے نام سے واضح ہے کہ واضح دلیل، اب یہ دلیل واضح دلیل کیا ہے، یعنی کہ اس میں اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر ہے. اب اگر ہم ان صورتوں کا اگر ایک پچھلی صورتوں کے ساتھ ایک ہم تسلسل قائم کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ الکیسا، اس میں انسان کی خلقت پہ بات ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ قدر کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ جو ہے کہ کیا نازل کیا گیا ہے، جو کہ اس مہینے ماہ رمضان کے مطابق اس میں قرآن کا ذکر ہے، اس کے نزول کی بات ہے. اب اگر اس کے بعد ہم اس سورہ کے ساتھ ان کا اگر ایک خاکہ دیکھیں تو سورہ الف میں پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ درج کی گئی، سورہ قدر میں جو نازل ہوئی کتاب اس پہ بات ہوئی ہے. اب اس کتاب کے ساتھ جو رسول کا بھیجنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، یعنی کہ سورہ بینہ جو ہے ایک واضح دلیل ہے ہمارے لیے کہ ایک رسول یا کتاب جس کو واضح دلیل کہا گیا ہے بینہ ہے، جو رسول کی ضرورت کیوں جو ہے اس میں پہ آنے کی اس کی وجہ کیا ہے. اب یہ جو اہل کتاب اور یہ مشرکین سے یہ اس سورہ میں جو خطاب پایا جاتا ہے کہ توحید جو اہل کتاب وہ تھے جو توحید پہ یقین یعنی توحید کو مانتے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے, اور مشرکین کون تھے جن کا اصل دین ہی شرک تھا, تو ان کا تو توحید سے انکار ہی تھا. اور اس طرح سے یعنی کہ ان کی خصوصیات جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے دین میں جو ہے اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے, لیکن جب یہ واضح اور روشن یعنی کہ بینہ جو کہ وجود میں آ گئے, یہ دین کے نقوش اس طرح سے واضح اور روشن ہو گیا کہ اس میں اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں تھی. اب ہم اس صورت کو جب ڈسکس کریں گے, پہلے اس کو اس کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی, اس کے بعد اس کی ترجمہ, اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی دیکھیں گے, پھر اس کے مقصد کو دیکھیں گے, پھر ہم اس کے تحارت پاکیزگی کے دیکھیں گے. تو اس میں جو ٹوٹل بات کی گئی ہے اہل کتاب اور مشرکین کے عقیدے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو وہ ایک دوسرے سے مطلب اپنے عقیدوں سے وہ جدا ہونے والے نہیں ہیں, لیکن ان کے مذہب پہ جو باطل ہونے پہ ایک واضح دلیل نہ آئے جب تک, یعنی کہ واضح دلیل آنے پہ ہی وہ اس چیز سے طالب ہوں گے کہ وہ اپنا حق پہ رہیں یا اس کو چھوڑ دیں یا اسلام کی طرف آ جائیں. اور اس پہ واضح دلیل یہ بینہ جس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آ چکا ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ ایمان لے آئیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی سورہ کا جب سٹارٹ کریں گے پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے, تو بینہ اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے بینہ ہے کیا. اب جیسے کہ اس کی اب سورہ کی تلاوت آپ لوگوں سنیے, اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف آئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے. یعنی کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے, یا میں سے اگر ہم دیکھیں یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ پورا گروہ ہے اہل کتاب اور مشرکین کا, اور اس میں سے جو لوگ کافر تھے, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اگلے مرحلے میں. نمبر ٹو پہ آیت ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھتے سنائے, یعنی کہ جو بینہ جس مین ہمارا موضوع بینہ اس پہ یہ ایک رسول اور پاک صحیفے یعنی کہ خدا کا کلام یہ بھی بینہ اس میں آ رہا ہے کہ سنائے. اور نمبر آیت نمبر تھری میں ہے, ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں یعنی کہ مضبوط اور جس میں کوئی خامی نہیں ہے وہ تحریر یعنی اس کی آیات وہ درج ہیں. اور جنہیں کتاب کی چوتھی آیت میں ہے, اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد فرق ہو گیا, یعنی پھر بینہ کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب دی گئی تھی اور واضح دلیل یعنی وہی بینہ آنے کے بعد پھر بھی وہ فرق ہو گئے. نمبر فائیو میں ہے, اللہ کے انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے. یعنی یہ اسلام جو کہ خدا کا دین آیا ہے, جو کہ بینہ آنے کے بعد جو احکام ہیں یہ اس کے بعد کی جا رہی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ آگے اپنے اگلے مرحلوں میں ڈسکس کریں گے. نمبر سکس, آیت نمبر سکس میں ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے, اور وہی جو ہم نے پہلے آیت میں اس کو پڑھا تھا کہ اہل کتاب مشرکین کا پورا گروہ اور پھر اس میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً کہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں. نمبر سیون میں, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین. نمبر ایٹ, آیت نمبر ایٹ میں, ان کا سلام کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے, اور ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے کے لیے. یعنی یہ اس کی آیت نمبر جو آخری آیت ہے خشیت الہی, اس پہ بات ہو رہی ہے. اب اگر ہم ایک ٹوٹل اس کا خلاصہ دیکھیں ان سورہ کا, تو یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہمگیر ہونے, اس کی روشن اور واضح دلائل اور نشانیوں سے امکتا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی کہ ایسی رسالت جس کے لیے پہلے سے انتظار کیا جا رہا تھا, لیکن جب ان کے پاس یہ رسالت پہنچی تو ایک گروہ نے اس بنا پر کہ ان کا مادی منافع خطرے میں پڑھ رہے تھے ان کی طرف سے پوچھ پھیر لی, اور اسی حقیقت کو اپنے اندر لیے رہے تھے کہ انبیاء کی دعوت کا اصول مثل ایمان، توحید، نماز، روزہ، یہ ایک ایسا اصول ہے جو ثابت اور جاودانی ہے، اور یہ تمام آسمانی ادیان میں موجود رہا ہے، جن کے جو پہلے صحیفے تھے جن میں ان واضح دلائل کا یہ ذکر آ چکا تھا، بینہ کا ذکر آ چکا تھا، اور اسی یہ پہلے بھی اس میں موجود تھے، اور اسی سورہ کے دوسرے حصے میں اہل کتاب مشرکین کے اسلام کے مقابلے میں اعتراضات کو مشخص کرتا ہے کہ وہ گروہ جو ایمان لے آیا ہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے وہ تو بہترین مخلوق ہے، اور وہ گروہ جس نے کفر، شرک اور گناہ کی راہ اختیار کر لی وہ بدترین مخلوق شمار ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں دو گروہوں کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کون سا بہترین مخلوق ہے اور کون سی بدترین مخلوق ہے. اب یہ اسی یہ جو بینہ ہے یہ روشن و واضح دلیل ہے، جیسے کہ استاد محترم نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اہل بیت اور یہ کتاب جو کتاب ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ بینہ ہے. اب اور یہ ہماری زندگی میں اس کا ایک خاص رول ہے. تو اسی کو اگر ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو اس کے ہم
یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا آپ نے بڑا خوبصورت سورے کے ایک نئے انداز میں اس کا زاویہ نگاہ پیش کیا اور خلاصہ سب کی نظروں میں آ گیا ہوگا. یہاں پہ کیا وجہ ہے، کیا سبب بنی کہ جب بینہ آ گیا اور اطمینان کی بجائے فتنہ اور اختلاف بڑھ گیا؟ یعنی یہ بہت اہم ہے، میں چاہوں گا آپ لوگ سوال کریں. میں اپنے اس بات کو یوں بیان کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، ہم نے بھی شروع میں اشارہ کیا کہ اہل کتاب اور کافر مشرکین کے درمیان اس وقت پھوٹ نہیں تھی، اختلاف نہیں تھی، اور جب بینہ نہیں آیا تو اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا. جب اہل کتاب یعنی اختلاف کرتے تھے، کب اختلاف کیا؟ جب واضح دلیل اور بینہ آنے کے بعد. یہ بہت اہم ہے، یعنی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینہ آنے پر سب کچھ واضح ہو جائے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور لیکن ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب بینہ نہیں ہے سب کچھ گڑبڑ ہے، لہذا جو ہی بینہ آ جائے گا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا اور پھر الحمدللہ حقیقت معلوم ہو جائے گی. لیکن کافر مشرکین کے ہاں ایسا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینہ واضح دلیل آ جاتی ہے لیکن اس کے آتے ہی مشرکین کے درمیان تفرقہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ بیان کریں، میں آپ سے چاہوں گا بیان کریں، اور پھر انشاءاللہ خار رباب بھی اس کی طرف آہستہ قدم بے قدم آگے بڑھیں گے، اور میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں کہ وجہ اور سبب کیا ہے کہ جب دلیل اور بینہ آنے کے بعد انسان کو اطمینان ہو جانا چاہیے لیکن وہ بجائے اطمینان کے فتنہ اور اختلاف بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ اگر کوئی بیان کر سکے. ہینڈریس پانچ افراد ماشاءاللہ افراد نے کیے ہیں، اور خار قمر ریاض دیکھیں جنہوں نے ابھی تک گفتگو نہیں کی، پہلی بار ہیں، ان کا نام لے کر آپ سنتے ہیں، باقیوں سے بھی رائے لے لیتے ہیں.
جی بالکل. ہاں طاہرہ سجاد آپ بیان کیجیے گا، ان میوٹ کیجیے گا اپنا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میرے خیال میں یہ ہے کہ جب بینہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد مختلف افراد کچھ ان کے مفاد فرق ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے جو عوام الناس کو جو علماء ہیں، قرآن پاک میں بار بار اس بات کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کے علماء ہیں وہ ان کی آیات کو کے معنی بدل دیتے ہیں اور ان کے تھوڑے سے اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں اختلاف آ جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ حق کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدے کے لیے اس کے معنی بدل کے اس میں اختلاف کرتے ہیں.
بہت خوب، یعنی آپ نے ایک دلیل لے کر آئے یہ ذاتی مفاد اور علماء کا سو علماء کہ اپنے مفاد میں کرتے ہیں. بہترین جواب. آگے مزید افراد موجود ہیں، وہ افراد جو پہلی بار یا بڑے عرصے بعد جواب دے رہے ہیں، پہلے ان کو موقع دیجیے گا.
سلامت رہیں. جی خاضل ہما مائک میوٹ کیجیے گا. خاضل ہما
جی میں اس پہ یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جب واضح دلیل یعنی کہ بینہ آ گیا تو اس وقت منافقین اور مشرکین کا چہرہ واضح ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ واضح دلیل آئی تو اس نے حدود اور قیود ہمیں بتائے، تو پھر جنہوں نے حدود اور قیود کا نہیں تھا خیال رکھنا وہ نظر آ گئے، اور وہی منافقین اور مشرکین تھے، اور وہ حدود القیود وہی ہیں جو کہ احکامات خدایا ہیں.
جی ماشاءاللہ بہت خوب. خار انیسہ نادر.
جی السلام
علیکم. رحمتہ اللہ.
جی جب حق آتا ہے، جیسا کہ آج کل کرنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی حق آئے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میجارٹی لوگ جو ہوتے ہیں نا اصل میں قربائی پس رہی ہوتی ہے حقیقتاً. تو جب حق آتا ہے تو وہ جتنے گرباز جو ہے وہ حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ جو عمرہ ہے یا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سارے جو خاموش ہیں وہ نہیں بول رہے. کیوں کہ جو حق ہے تھوڑا سا میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہے کہ جیسے کہ انبیاء
آپ نے بتایا ابھی بڑا اچھا
جی جی
آپ نے بڑا اچھا رب دیا آج کے جو معاشرتی حوالے سے اور جو
انبیاء جب بھی آئے جب
رب دیا بہت
جی جب انہوں نے حق کی تلقین کرنے لگے تو وہ جو باطل تھا وہ سامنے آ گیا. اور باطل چونکہ ہمیشہ طاقتور رہا ہے، ابھی جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو طاقتور ہیں وہی اس وقت لگ رہا ہے کہ غلبہ وہی پا رہے ہیں، لیکن حقیقتا جو غلبہ ہے وہ حق کا ہی ہوتا ہے. یہ تھا بس میرا پوائنٹ.
جی ماشاء اللہ بہت سلامت رہے.
انہوں نے اجتماعی عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی، اور ابھی غزہ اور فلسطین کی بات کی، وہ کہاں حقوق بشر، وہ کہاں انسانیت کے حوالے سے بات کرنے والے معلوم ہیں مظلوموں کا، اور وہ برعکس ظالمین کا ساتھ دے رہے ہیں. زبردست بہترین. ایک آدھی کوڈ لے لیتے اس کے بعد خار رباب کی طرف چلتے ہیں
جی،
اور جو گفتگو ہو چکی اس کو آگے لے کے وہ چلیں گے، جو بات ہو چکی اس کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور عابدہ ریاض
جی
آپ انمیوٹ کیجیے گا مائک.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو حق اپنے ساتھ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز لے کر آتا ہے، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کو انسان کو فالو کر کے تو اس پہ چلنا، دین پہ چلنا ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو، ان احکامات کو اور اطاعت کے ساتھ چلنا، خدا کی پہچان کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن جو اس نے دین کے لیے یا ہمارے چلنے کے لیے جو رستے بنائے ہیں، جو رہنما ہمیں دیے ہیں، جو بیانہ ہمیں دیا ہے، اس کو فالو کرنے کا جو جب حکم ہوتا ہے تو لوگ اصل میں پابندیوں سے ایگزمپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پابندیوں سے باہر نکالتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم خود جی رہے ہیں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے، جیسا ہم چل رہے ہیں ویسا ہی بتایا جائے تو ہم اس پہ تو راضی ہیں، لیکن اگر ہم اس سے الگ سے ان کو ہٹ کے کچھ پابندی بتائی جائے کہ ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے اور ایسے چلنا ہے، تو اس پہ چلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے اور وہ اس کو ماننے سے انکار.
بہت زبردست بہترین. یعنی دین کی طرف بینہ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بینہ آنے کے بعد کچھ شرائط اور کچھ حدود ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد ہی انسان کمال کر بڑھ سکتا. شاباش. ایک سلامات سب کے لیے بھیجیں. ایک میں اور نقطہ اضافہ کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک نقطہ بیان کرنے کے بعد خار اس بات کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو چیزیں رہ گئی ان کو بیان کریں گی. تو میں یہاں ایک اور نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، علم آ گیا، بینہ آ گیا. علم صرف کافی نہیں ہوتا، یعنی بینہ کافی نہیں ہوتا. بینہ کے ساتھ ساتھ قرآن آگے کہتا ہے ذالک آخری آیت میں لمن خشی ربہ، یعنی خشیت بڑی اہم ہوتی ہے. جو شروع میں بتا رہا تھا، یعنی جو کوئی خوف خدا رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ علم سے بھی بہتر، جو علم سے بھی اہم چیز ہوتی ہے وہ خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے. ہمارے استاد چچیان کا کہنا یہ کہ وہ اپنے استاد کے بقول کہتے ہیں کہ ہر شخص کا کم ہونا بہتر ہے، یعنی کوئی چیز کم ہے، یعنی کوئی چیز کم ہے وہ بہتر ہے، لیکن اس کا کم ہونا نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے سوائے علم کے. یہ بڑا کم ہے کہ کم علمی کی وجہ سے بسا اوقات انسان جو ہے خوف خدا حاصل نہیں کر پاتا، یعنی اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کی اور میری اگر بہت تھوڑی سی معلومات ہیں، اس سے بڑھ کر نقصان ہو سکتا ہے کم معلومات کو. لیکن بہت برا ہے کہ علم کا کم ہونا، خاص طور پر جب علم ہو لیکن خوف خدا نہ ہو، تو یہ ایک اور خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. یعنی بہت اہم آیت ہے، اور خشیت الہی بڑا ضروری ہے. یعنی بینہ آ گیا ہے، حق آ گیا ہے، واضح ہے، اس کے سامنے خشیت، یعنی حق کو قبول کرنا، جیسے کہ آپ لوگوں نے بیان کیا. لیکن عام طور پر لوگ جو ہے علم حاصل کرتے لیکن خود خوف خدا نہیں رکھتے. قارن برادران یاد رکھیں، جو کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے عالم بن جائے، یعنی ایک صاحب علم بن جائے، اب کوئی سا بھی علم ہو دنیا
بھی ہو چاہے یعنی دینی علم ہو، اگر ہم طالب علم عالم دین ہیں، یہ حوزے کے پڑھے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیوں کے دانشگاہوں کے، یا یہی راج جو ہمارے درس سن رہے ہیں ہم لوگ، سب ان باتوں کو یادداشت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہوں گے یقین آپ لوگ، لیکن اس کے اندر یہ مطالب کے ساتھ ساتھ اپنے اندر خوف خدا نہیں پیدا کرتے. اگر بینہ آ بھی جائے، واضح بھی ہو جائے، تو پھر کوئی مسئلہ ہماری مشکل حل نہیں ہو سکتی، وہی اختلافات رہیں گے، وہی لڑائی جھگڑیاں رہیں گے، وہی آغاز رہے گا. لہٰذا یہ بہت اہم صفت ہے، پہلی آیت کا آخری آیت کے ساتھ میں نے ایک بار پھر ربط دیا ہے، اور یہ صفت کو میری زندگی میں آئے گی تب میں بینہ کے سامنے جو ہے سر بہ سجدہ ہو سکتا ہوں، تسلیم خم ہو سکتا ہوں، کیونکہ حق آ گیا، حق آ گیا تو اس کے بعد دہرائی نہیں جاتی جو آپ نے بیان کیا. ایک سلوات کے ساتھ خار و باب اس بات کو مزید آگے بڑھاتی ہے. بسم اللہ،
اللہم صلی اللہ علی محمد.
ہر بات تھوڑا سا مائک قریب رکھے گا اور اونچا بولیے گا تھوڑا.
جی
آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑی کم رہتی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے. بہت شکریہ.
اچھا، جیسے کہ استاد محترم نے کوشچن ریز کیا اور ماشاء اللہ صاحب نے اس پہ بہت اچھی بات چیت کی ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب مطلب ہم جن گروہوں کی بات کر رہے ہیں اہل کتاب اور مشرکین کی، وہ اپنے سے مطلب اس سر میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے مذہب کے باطل ہونے پہ واضح دلیل یعنی بینہ نہ آئے، یعنی کہ بینہ جب بینہ ان کے پاس آ گئی ہے. تو اس میں سے اب وہ لوگ جو خود حق کے طالب تھے انہوں نے اپنا عقیدہ چھوڑ کے وہ اسلام کی طرف آ گئے ہیں، لیکن وہ واضح دلیل یعنی آنے پہ انہوں نے ایمان گیا ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ واضح دلیل آئی نہیں، دلیل واضح سب کے لیے آ چکی ہے، لیکن جو حق کی طرف آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے طالب تھے، وہ ہدایت لینا چاہتے تھے، اور لیکن جو ہدایت کے طالب نہیں تھے انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنی کسی گمراہی ہی میں رہ گئے ہیں. اب گمراہی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت نہیں دی، ہدایت ان تک پہنچی ہے، لیکن یہ ان کے اپنے ان کی ذمہ داری ہے، اس نتیجے کا باعث ہے ان کی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کہ وہ اس طرف انہوں نے توجہ جو ہے وہ نہیں دی. اب اس کے ہم تفکر میں جو پہلا مرحلہ اس کا الفاظ کے جو الفاظ سورت کے ہم اگر اس کی طرف آئیں تو جیسے کہ آپ کے سامنے بھی اس کے الفاظ میں نہیں لکھے گئے ہیں ہر آیت کے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں نم یا کل جی وہ نہیں تھا، اس کے بعد کفر یعنی انہوں نے کف کیا. اب یہ کف کیا ہے؟ کف کے معنی کیا ہے؟ چھپانا، یعنی کہ رات کو کافر کہا جاتا ہے، جیسے ہم اگر کسی چیز کو چھپاتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں یہ کف کہلاتی ہے. اب اگر ہم اس کے مصادیق میں دیکھیں تو رات کو اس کے مصادیق لیا جاتا ہے جو کہ تمام چیزوں کو چھپا دیتی ہے. اسی طرح اور ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی کاشتکار جو کہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، تو یہ کفر ہے. یعنی کہ اس میں آپ کا جو اگر ان مصادیق کو دیکھتے ہوئے ہم متوجہ ہوں تو کفر کیا ہے کہ جو انسان کے جو عقائد ہیں جو کہ خدا نے اس بینہ قرآن پاک میں واضح کر دیے گئے ہیں اس کو اپنے اندر چھپا لینا، اس کا اظہار نہ کرنا باطنی طور پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت شریعت حق یا نبوت کا انکار کرنا، یہ جو ہے یہ کفر ہے. اب یہ جو کفر کیا ہے کہ خدا کی ایک نعمت جو ہم کو دی گئی اس کا انکار کرنا وہ کیا ہے؟ وہ ناشکری ہے. کیونکہ ہم وہ انسان جب اس کو ناشکری کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر ہم اگلی اس میں آیا دیکھیں اس کے الفاظ میں مشرکین یعنی کہ وہی اہل کتاب ہیں ایک اور ایک مشرکین ہے. مشرکین کون ہے؟ جو کہ شرک کرنے والے. پھر ہے ایک اس طرح منافقین یعنی کہ یہ کاف کاف اور فی اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جدا کر دینا یعنی کہ بعض آنے والے، اور اس کو ہم اگر اس معنی میں دیکھیں تو جدا کر دینا یعنی کوئی چیز ہم نے اگر جب گر بھی اگر کھوائی ہے تو اس کو چھڑا دینا یا آزاد کر دینا. اب اس کے اگر ہم مصادیق میں دیکھیں تو کیا کون سی ایسی چیز ہے جو گروی ہو جس کو چھڑا دیا گیا یا اس کو آزاد کر دیا گیا. اگر میں آپ لوگوں سے کوشچن کروں تو آپ اس کے مسئلہ دیکھنے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو ہم مطلب جو کہ آپ کہہ لیں جیسے ہم غلام کو آزاد کرواتے ہیں کہ وہ چیز اس کو ہم نے آزاد کر کے چھڑوا دیا ہے, تو آپ کوئی بتانا چاہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے اس کے مسئلہ دیکھنے کیا چیز آ رہی ہے. جی کوئی بتائے گا.
خار کمر تھوڑا سا سوال کی واضح کریں نا, پھر مصادیق سے مراد کی اس کی وضاحت کریں. آپ نے اگر سے بیان کیا لیکن سوال ایک تھوڑا سا اپنے لفظوں میں دوبارہ سے بیان کرے کوئی.
جی خیر بابا دوبارہ تیار ہے, پھر میں واضح کرتی ہوں.
جی میں
سوال ہے کہ
جی جی آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟
آ تو رہی ہے, تھوڑی ہلکی ہے, سب بار بار میسج کر رہے ہیں کہ آواز کم ہے تو تھوڑا لاؤڈ ہو گیا.
میں میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اگر الفاظ کے ایک معنی ہوتے ہیں پھر ایک اس کے مصادیق ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کا جو ہے کسی مادی چیز میں دیکھتے ہیں کہ اس معنی کو کہاں اپلائی کرتے ہیں. اب جو نفرت کین ہے اس کا ہم نے جب معنی دیکھا ہے کہ جدا کرنا یا آزاد کرنا کسی گروی چیز کو چھڑانا, تو جیسے کہ ایک مطلب غلام ہوتا ہے اس کو اپنے مالک سے آزاد کروانا, تو اس کے مصادیق میں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا چیز ایسی ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا جو اصل چیز ہے وہ سمجھ میں آ جائے, تو کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کے مصادیق میں آئے گی.
جی منفقین کے مصادیق آپ لوگوں نے بیان کرنے کے, منفقین کے مصادیق اور کیا ہو سکتے ہیں ہمارے ارد گرد, اور کون سی مثالیں ہیں اس کی؟ جی آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی خار منزہ رضا مائک انمیوٹ کیجئے.
جی جیسے کسی کا کوئی مقروض ہو اس کا قرضہ ادا کر دینا, کسی کے بچے کی شادی ہو, اکثر شادیوں میں مسائل ہوتے ہیں جہیز اور اخراجات کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں, تو آپ اس طرح کا کر دیں تو وہ اسی مصادیق میں آئے گا.
جی بالکل.
اور کوئی بیان کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کیجئے. منفقین کے مصادیق. جی فاضل احمد.
جی اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا, برائیوں سے باز رکھنا.
جی بالکل. جی بالکل آپ نے بالکل ماشاء اللہ اچھے اپنے مصادیق بیان کیے, یعنی اس کو ہم غلام جیسے آزاد کرانا ہے اس کو, جس طرح سے کہ ہم انسان اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو وہ کس طرح سے خدا کے آزاد سے آزاد کروا سکتا ہے صالح عمل کے ذریعے سے, یعنی یہ اس کی جو ہے بہترین جو اگزامپل ہے وہ اس میں یہ جو ہے آ جائے گی. ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے.
خوب رباب بڑا اہم ہو گیا الفاظ معنی سے آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا اس سوال کا آپ خود اس کی وضاحت کریں کہ اس کے بعد اس حصے کے بعد جو آخر میں دو گروہ کا اشارہ کیا جا رہا ہے شر البریہ اور اس کے مقابلے میں خیر البریہ کی بات کی جا رہی ہے, وہ کیا ہے, وہ ماجرا کیا ہے, اس کی کیا صفات ہے, اور ان دونوں میں آپ مقایسہ کرتے ہوئے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں, اور پھر کیسے ہم ان سے عقائد کی زندگی ان دو آیا ان دو گروہ میں سے ہمارا تعلق کس گروہ سے اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھے. ایک بسم اللہ ایک سروال کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. اچھا اسی میں اگر ہم نے یہ بینا کبھی اگر ہم تھوڑا سا میں پہلے بیان کر دوں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ واضح دلیل, اور ابھی ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا ہے اس میں جیسے شاہدان دو گواہ, جیسے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس طرح مدعی پر دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ بینا میں آ جاتے ہیں, اور اسی میں پھر قیامہ جو ہے وہ ایک مضبوط اور سیدھی مضبوط ایک دین آپ اس کو یا کہہ لیں صحیح دین کہہ لیں جو لوگوں کی معاشی اور اخروی معاملہ کی اصلاح کرنے والا ہے, یعنی کہ عادل امت یا اس میں جو احکام اور عقائد ہیں. اگر ہم قیامہ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ واضح کریں تاکہ پھر ہم اگلے پوائنٹ اس کے جو ہے سیر البریا اور سیر البریا کی طرف ہم موو کرنا ہے, تو اسی میں اگر یہ ایک ہم نے پوائنٹ لیا کہ اس کا الفاظ ہے نا یک روح، یعنی کہ ایک روح میں خدا کے فرما بردار ہو جانا، یعنی باطل چھوڑ کے استقامت پر آ جانا، پھر اسی کے ساتھ آگے جو قیام، یعنی جس طرح یہ قیام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، قیام کا اگر ہم اس کا معنی بالکل سیدھا، یعنی قیام کرنا سیدھا، اور اس میں ایک ہم نے جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہے سات مسکین، اس میں بھی اگر جب ہم قیام کے ساتھ ریلیٹڈ ایک ورڈ لیتے ہیں تو قیام کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے پودا جو ہے جس کے ساتھ ہم ایک لکڑی کو باندھ دیتے ہیں، تو جب وہ لکڑی جو ہے اتنی مطلب سخت اور اسٹریٹ ہے کہ جیسے جیسے پودا موو کرے گا وہ اسی سمت میں حرکت کرے گا، وہ کسی اور رخ میں اپنا رخ نہیں بدلے گا. اسی طرح اگر دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری خوراک کی نالی میں جیسے کھانا جو بالکل میدے میں جائے گا وہ ادھر ادھر حرکت نہیں کرے گا، یعنی کہ بالکل سیدھا اور مضبوط یہ قیامہ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ وہ دین ہے جو کہ ہمارے پاس جو آ چکا تھا بینہ کے بعد، اور واضح دلیل اس کی جو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو پاک سے ہی تھے وہ تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ قرآن پاک، اور جو کہ بالکل باطل کی عقیدت سے پاک ہے. اب ان صحیفوں میں جو مستقل تحریریں ہیں جو احکام و عقائد پر مشتمل تحریریں ہیں اور خامیوں اور کمزور سے آری تحریریں ہیں، اور جب یہ ساری بینہ جب ان کو ہم ان چیزوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، انسان اس کو دیکھتا ہے، تو اس میں یہ جو دین ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ایک دستور جو ہے واضح کر دیے گئے ہیں کہ اس میں اطاعت الہی خالص نیت کے ساتھ جو دستور نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے، تو اس میں یہ سارے جو دستور واضح کیے گئے ہیں، اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پہ ریلیٹ ہوتے ہوئے اپنے عمل صالحہ اور نیک عمل جو انجام دیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ خیر البریا میں جو ہے آ جاتا ہے. یعنی کہ اس میں اگر اس میں ایک اور الفاظ سے استاد محترم کی اجازت سے واضح کرنے پڑیں گے تاکہ میں یہ خیر البریا جو پوائنٹ ہے اس تک پہنچ سکوں. تو اس میں ایک ہم نے جو تفرق کا ورڈ جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہے کہ اصل تخصیص کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا شرازہ یا اتحاد کو زائل کر دینے پر اس الفاظ کو بولا جاتا ہے، یعنی جدا ہونے والا، دو گروہوں میں تقسیم ہونے والا، اس کو تفرق کہتے ہیں. اب اسی کا اگر ہم ساتھ اس کو مصادیق دیکھیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ بینہ آنے کے بعد یہ کس طرح سے جو روح ہے تفرق نہیں آتا ہے، کہ جس طرح ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں جدائی ڈال دینا، یا دنیا سے مفارقت کا جو ہے وہ وقت جو آ جانا، تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے تو یہ فرق آتا ہے جو کہ ہم نے اہل کتاب اور مشرکین میں دیکھا ہے واضح بینہ آنے کے بعد، یا ایک وہ گروہ جو کہ حق کے نہیں اور ایک وہ جو حق کے ہے جو طالب ہدایت ہے، تو اسی گروہ کو خیر البریا کہا جاتا ہے. تو اسی میں اگر ہم اگلے پوائنٹ بھی ساتھ دیکھیں کہ میرولی یعنی کہ سارے الفاظ کے معنی کہنے کے بعد امین کو مطلب واضح نہیں کرتی، سامنے اپنے پڑھے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ ایک ہم نے یہ اس کا دوسرا ہم نے دستہ جو ہے یہ 4 سے 6 آیات تک ہے، اور پہلا دستہ جو ہے یہ پہلی 5 آیات تک ہے. تو اگر ہمیں پہلی 5 جو آیات ہیں ان کے جو فکری انفات ہیں ان کو ہم دیکھیں تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جو اہل کتاب اور جو مشرکین ہیں وہ اپنے باطل عقیدے پر ڈٹے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو بینہ آیا ہے یہ ان کے لیے ایک نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، وہی جو کفر کیا، یعنی کہ اس کو ایسے چھپا لیا اپنے عقیدے پہ، وہ باطل عقیدے پہ ڈٹ گئے، اور جو اصل عقیدہ تھا ان سے وہ اس کو انہوں نے چھپا لیا، تو اسی کا انکار جو ہے ناشکری ہے. اور جب اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ گویا کہ وہ ظالم میں شمار ہو گیا، اور جو ظالم ہے پھر اس کا انجام جو ہے وہ ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ان کا ذکر جو ہے جو آسمانی صحیفے ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر لکھا ہوا ہے اور یہ واضح دلیل ہے ان صحیفوں پہ. یعنی اہل کتب جن کی کتب میں یہ بینا کی واضح آ چکا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دلیل موجود ہے. پھر قرآن پاک جو کہ ہر قسم کی باطل سے پاک ہے اور یہ ان سب صحیفوں کا مجموعہ ہے, اس میں اس چیز کی گواہی دی جا چکی ہے. حجت تمام جب ہو چکی ہے تو ایمان جو ہے اس پہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ پھر خیر البریا کی طرف موو کر رہے ہیں, لیکن جو اس پہ ایمان نہیں لا رہے وہ شر البریا کی طرف چلے جائیں گے. یعنی کہ ہدایت خدا نے پہنچا دی ان بینا کی وجہ سے. یہ بینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک یا اہل بیت, یہ ہدایت ہے. یہ خدا تعالیٰ نے انہی ظالموں کو جو ناشکری کر رہے ہیں ان کو ہدایت ان تک پہنچا دی ہے اور پہنچانے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دی ہے. لیکن اگر یہ دیکھیں حال پہ کیسے چھوڑ دیا کہ خدا نے ہدایت دے دی اس قوم کو کہ یہ, لیکن ساتھ ان کو دستور بھی دے دیے گئے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہ ہو. اب پھر وہی 4-6 جو آیات ہے اسی میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یہ جو واضح دلیل آنے کے بعد جب یہ لوگ متفرق ہو گئے ہیں تو اس میں ایک وہ گروہ جو کہ حق کی طرف ہدایت پا گیا اور ایک وہ گروہ جو کہ باطل کی پہ ڈٹا رہا. تو واضح اور بینا آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کی طرف حرکت نہیں کی تو ان کے لیے جو حق کی طرف ان دونوں گروہوں کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ان کے لیے واضح دستور بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنا, پھر شرک نہ کرنا اور نماز کے قیام میں یکسوئی اور زکات کی ادائیگی. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے جن کو ہدایت جنہوں لی اور حق کی طرف آئے ہیں ان کے لیے ایک دستور دے دیا ہے کہ پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں بالکل قربت اللہ اور عبادت جو ہے وہ اپنی کرنی. عبادت صرف نماز کی ادائیگی کی تو عبادت نہیں کہا جاتا, عبادت جو ہے اپنی ایک ذمہ داری کو جو آپ کے اوپر ڈالی گئی انسان کے اوپر اس کو ادائیگی کا نام عبادت ہے. عبادت مختلف قسم کی, عبادت قلبی بھی ہوتی ہے, عبادت لسانی بھی ہوتی ہے, عبادت مادی ہوتی ہے, بدنی جسمانی, یعنی ساری عبادت کا اس میں تعریف میں شامل ہو جاتی ہے. اور جب تک آپ کی ان عبادت میں خلوص نہیں ہوگا اور خدا کی طرف متوجہ ہو کہ آپ اس طرف نہیں چلیں گے, شرک کریں گے یعنی اس میں کسی اور کو اپنا معبود ٹھہرائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ خیر البریا کی طرف نہیں جائیں گے, شر البریا کی طرف جائیں گے. کہ نماز میں جو یکسوئی اور قیام جو کرنا ہے, یعنی کہ نماز کیا ہے, ایک عبد اور معبود کا ربط ہے, یہ اتباعت ہے خالق اور مخلوق کا, یعنی کہ انفرادیت کی بات ہو رہی ہے اس میں, یہ اپنے خدا کی طرف توجہ ہونا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی یہ معاشرے میں جو آپ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد مالی آپ جو ان کی مدد کرتے ہیں, جو آپ کو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں اور اپنے خود کا بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں, تو یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے معاشرے میں آپ کا جو رول ہے ایک خدا کا بندہ ہوتے ہوئے, یعنی ان دستورات پہ عمل کرتے ہوئے جو آپ اس میں چلتے ہیں تو وہ آپ کا یعنی اس خلوص اور یہ سارے رولس پہ عمل کرتے ہوئے آپ خیر البریا کی طرف جو ہے موو کر جاتے ہیں. لیکن اس کے اگر
بہت خوب زبردست انداز میں یہ چارٹ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا, میں چاہوں گا اس کی جم بندی اگر خار قدرت بیان کر سکیں اس چارٹ کی جو آپ کے سامنے ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں خار رباب نے الفاظ کو معنی بیان کیے, اس کے مصادیق بیان کیے اور اس کی روشنی میں خیر البریہ اور شر البریہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہمارے برادر ظاہر نے چارٹ کا نقشہ کھینچا ہے. خار قدرت تھوڑا سا اس چارٹ کے حوالے سے آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں بسم اللہ, پھر ہم باقی افراد کی طرف چلتے ہیں, سوال لیتے ہیں اس کے بعد. جی بسم اللہ.
جی استاد محترم, جی میں کوشش کرتی ہوں. خوب خارب آپ نے ابھی تک جو ہماری پانچ آیات تھی ان کو بہت آسان انداز سے سب تک پہنچایا, کہ اس میں بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا کہ بینہ کیا ہے, کہ اصل ہمارا مدعا ہمارا موضوع یہی ہے کہ جو چیز واضح ہے, جس چیز کے حوالے سے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے, تو آیا وہ کیا چیز ہے جو اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا باعث بن رہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے خشیت کو جو ہے دیکھا کہ خشیت کتنا اہم موضوع ہے. یہ وہ خاص وجہ ہے, علت ہے کہ جو باعث بنتی ہے کہ انسان رسول کتاب کی صورت میں جو ایک واضح حقیقت واضح حقائق آپ کے سامنے آشکار کیے گئے ہیں اس کو قبول کرے اور اس کو قبول نہ کرے. ایسے میں اس کو قبول کرنے والوں کو ایک کیٹیگرائز کیا گیا ہے, اور اس کو قبول نہ کرنے والے جو ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ خیر البریہ اور شر البریہ. تو اس میں ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جو مومن ہے وہ کس طرح سے اس چارٹ کو فالو کرتا ہے, اس پیٹرن کو فالو کرتا ہے, یعنی اپنی زندگی میں کیسے وہ خشیت کو جو ہے وہ عملی طور پر لے کر آتا ہے, عبادت گزار ہے, نماز, زکات اور یہ تمام پوائنٹس. اور اسی طرح سے جو قبول نہ کرنے والے ہیں, یعنی اس کو جٹلانے والے ہیں, کفران کرنے والے ہیں, تو ان کے اندر کیا چیزیں رونما ہوتی ہیں اس خشیت کو نہ پیدا کرنے کی وجہ سے, تفرقے کا پیدا ہونا, اخلاص سے جاری ہونا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مین اسی وجہ سے ہیں کہ ایک گروپ جو خشیت اختیار کرتا ہے, یعنی یہ کہ وہ قبول کرتا ہے اس واضح حقائق کو جو رسول کتاب اور اس طرح سے خدا کی طرف سے ہمارے لیے آشکار ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, اور اسی خشیت کا نہ اختیار کرنا باعث بنتا ہے کہ انسان ان واضح حقائق کو قبول نہ کرے اور ان تمام یہ جو سیکنڈ گروپ ہے اس کا شکار ہو جائے. تو ہمیں جو مین چیز اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ خشیت الہی ہے, خشیت ہے. تو انشاءاللہ کہ اس کے مطالب مزید واضح ہوں گے جب ہم اگلی آیات کی طرف پڑھیں گے. اور خاروباب انشاءاللہ کہ جو ہماری اگلی آیات ہیں 6-8 تک, اس میں بتائیں گے کہ اب جو ہے مزید کیا ڈائریکشن نکلتی ہے, اس کے بعد ہمیں کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان میں مطالب سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے. جی استاد. جی میری آواز آ رہی تھی؟
جی بالکل آ رہی تھی آپ کی آواز واضح. جی خار بطول آپ کنٹینیو.
خار ربا ہمارے پاس 10:04 ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ سورہ بینہ کو جذب کر چکے ہیں. اب ہم مزید جو ہماری بقیہ آیات ہیں ان کے مطالب کی طرف چلتے ہیں, تاکہ مزید یہ مطالب جو آپ نے ہمارے ساتھ سامنے بیان کیے ہیں اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. تو طہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بقیہ آیات ان کو مکمل کیجیے گا. بسم اللہ کریں.
یعنی کہ اس میں ہم جو حقیقی مومن ہیں, جو مخلوقات میں بہترین ہیں, جو کہ نیک عمل اور ایمان لانے والے لوگ ہیں, ہم اب اور ان کا اجر کیا ہے, تو اسی کو ہم جو ہے آگے چلیں گے کہ یہ بینہ کے بعد مطلب اہل کتاب و مشرکین میں سے ایک وہ گروہ تھا جو حق کی طرف نہیں آیا اور وہ شر البریہ کی طرف رہا, تو ان کا جو آخرت میں سزا ہے وہ عذاب جہنم ہے اور یہ بدترین مخلوق ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو دوسرا گروہ تھا جو جنہوں نے ہدایت پا لی وہ حق کی طرف آ گیا, اور یہ جو دستور ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان پہ انہوں نے عمل کرتے ہوئے وہ بہترین مخلوق میں شمار ہو گیا. اس کو خیر البریہ ان کو کہا جاتا ہے اور ان کا اجر جنت ہے. یعنی کہ یہ اس مقام پہ فائز ہو گیا کہ اعلیٰ درجے پہ یہ فائز ہو گیا. کیوں فائز ہوئے؟ کیونکہ ان کا جو بہترین ان میں خصوصیت تھی وہ ایمان اور عمل صالحہ کی تھی, اور ان کا جو ان کی جزا دائمی باغات کے نیچے جو جاری نہریں ہیں جنت میں, اور یہ ہمیشگی کے لیے, یعنی ان کی ہمیشگی ہے. اور پھر اگر ہم اس واقعہ میں دیکھیں جب یہ رضی و رضی, اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ راضی کے جو خدا راضی ہوا ان سے کیونکہ یہ جنت میں ہے, اور راضی کیسے ہوا کہ خدا کی جو خوشنودی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے, انہی لوگوں کے لیے, اور یہ جو خدا کی خوشنودی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور رضو کیا ہوا کہ وہ راضی ہوئے خدا سے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی وہ ان کے ساتھ ہے. اور آخری جیسے کہ آیت ہے ہماری خشی ربہ, یعنی کہ رب کون جو کہ انسان کے نقائص کو دور کر کے ان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے, اس کی خشیت, اس کا ڈر, خشیت الہی. اب یہ خشیت الہی کیا ہے؟ یہ ایک وہ طاقت ہے انسان کے پاس جو کہ اس کو خدا کی نافرمانی سے روکے رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بینہ کے بعد جو ہے ہم تک پہنچتی ہیں. اب یہ جو پیرل بری ہے, اب ہم اگر اس میں طہارت پاکیزگی کو پوائنٹ دیکھیں کہ ہم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے, ہمارے پاس یہ بینہ موجود ہے اور ہم نے ان خیر البریہ کی طرف ہم نے موو کرنا ہے, نہ کہ شر البریہ کی طرف. اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہی بینہ, جیسے کہ پہلے جو رسول اکرم کو بینہ قرآن میں بینہ کیا ہے کہ پہلی کتابوں میں ان کا ذکر آ چکا تھا, اہل کتاب کو پتا تھا کہ یہ بینہ ہے اور یہ آ چکے ہیں لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اسی طرح اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں جو ہمارا آخری دور چل رہا ہے کہ اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کو دیکھیں, یہ بھی ایک بینہ ہے کیونکہ ان کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے. تو اگر ہم اسی چیز پہ عمل کر کے انہی دستورات پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم آگے موو کریں گے تو ہم خیر البریہ کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ خیر البریہ کون ہے؟ جیسے کہ یہ رضی اور رضی, اگر ہم اس کو سورہ فجر کی آیات سے ریلیٹ کریں تو اس میں بھی جو رضی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ, جب اے نفس مطمئنہ, یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ جو ہے اہل بیت جو ہیں یہ خیر البریہ ہیں. اگر ہم انہی کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو ہم افشیت الہی رکھتے ہوئے تو ہم جو ہے بہترین مخلوق میں شمار ہوں گے. اب ہمارے پاس جو طہارت و پاکیزگی کہ ہم نے یہ پوائنٹ دیکھنے کہ ہم یہ دینا کے لیے ہم نے اپنے ہدایت سے ہم نے طالب ہونا ہے, ہمیں ہدایت کی ضرورت. ہم نے حنفہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ حنیف, ہم حنیف بنے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے, اس میں ایک سیدھے فرما بردار جو خدا کے فرما بردار تھے. تو اسی حنیف کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اپنی جو کوششیں ہیں اپنی ہر کام میں عبادت میں خلوص جو ہمیں رکھنا ہے, تو ہمیں خالص نیت کے ساتھ عبادت. اب عبادت کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ حنیف ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیں اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ ہمارا رخ صرف ایک سنت ہو, خدا کی طرف ہو. یہ نہ ہو کہ ہم تو کچھ قرآن کے مطابق کچھ آیات کو لے لیں اپنی زندگی پہ اپلائی کریں, کچھ کو نہ کریں. تو ہم خدا پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ اگر ہم چھوٹی دیکھیں اس میں شرک بھی کرتے ہیں. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کو پوجا کریں, شرک یہ ہوتا ہے کہ جو دات الہی ہے اگر ہم اس پہ چلتے ہوئے اگر ہم اس سے تھوڑا سا کٹ آف بھی ہو جائیں, یعنی اگر خدا نے نماز کا حکم دیا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے اس پہ اہمیت نہیں دیتے تو یہ بھی ایک شرک میں آ جاتا ہے. یا ہم ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں, ہم دوسرے مادی چیزوں کی طرف متوجہ ہیں. اسی طرح ہمارا ہر عمل جو صالحہ ہو وہ صرف خدا کے لیے ہو اور ہم ایمان جو ہے اس کی پختہ اس پہ ہمارا پختہ ایمان ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خیر البریہ کی طرف لے کے جائیں گی. اور اس میں اگر میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں آپ بھی اپنے ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ اس میں طہارت پاکیزگی کے کون سے پوائنٹ ہے کہ ہم یہ جو پورے دستور ہم نے سارے پڑھے ہیں, پوری اب ہم نے سورہ پڑھی ہے, بینہ ہمارے سامنے ہے, تو ہم اپنی زندگی میں جو اپلائی کر سکتے ہیں. جی آپ لوگ کون بتانا چاہے گا؟
جی اس کے طہارت و پاکیزگی کے اصول کہ ہم اب پلاننگ کریں کہ کس طرح سے ہم سورہ بینہ کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے. جی خواہر فراشاد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
وعلیکم
السلام. جی جو میرے خیال میں ہے کہ اس کو ہمیں زندگی میں اپنی جاری کرنے کے لیے صورت کو اور اس کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہر وقت خدا کو ہم لوگ حاضر اور ناظر کہتے تو ہیں لیکن ہم اس کو ناظر سمجھتے نہیں ہیں, جو کہ سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے. کیونکہ جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود ہم ہر گناہ کرتے وقت ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا گناہ کرتے وقت اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ واقعی ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے.
بہت خوب, بہترین بہترین, زبردست. بس سوال لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس شب قدر کے حوالے سے فارق قدرت گفتگو کریں گی. بڑی اہم ہے کہ ان شب قدر میں ہم نے کیا کرنا ہے. بس ایک سوال جو آپ نے لوگوں نے بیان کیا اور ابھی تک اس کو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا، وہ خشیت الہی سے مراد کیا ہے اور بینہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ برادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد پروفیسر زاہد صاحب پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، قرآنیات کے ساتھ ہمارے سے مربوط ہیں سارا سال سے، میں چاہوں گا اس کا جواب دیں، اس کے بعد خار قدرت جو ہیں شب قدر کس میں کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے اور اس کی بھی تیاری آج سے ہم کیسے کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ، برادر زاہد.
السلام علیکم. ابھی تک جو ہم نے سورے دیکھے نا ان کے اندر دو الفاظ بہت زیادہ ریپیٹ ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک تذکر بھی ہو جائے مختصرا اور ان دو مطالب کی طرف ہم توجہ بھی رکھیں. ایک جو لفظ بہت زیادہ آیا اب تک کے شروع میں وہ ہے طغیان، اور دوسرا لفظ جو آیا ہے وہ ہے خشیت. اور ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ یہ طغیان کا لفظ جو ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اسے ہم نے دور رہنا ہے. مثلاً جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی بیان ہوا تو وہاں پہ بھی یہ لفظ آ رہا ہے کہ فرعون نے جو ہے طغیان کیا تھا. اور ہم نے سورہ الگ میں بھی پڑھا تھا کہ انسان جو ہے احساس استغنا میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر طغیان کی طرف چلا جاتا ہے. تو طغیان یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان جس کی وجہ سے لمٹس کو کراس کر دیتا ہے. اور ایک اچھی خصوصیت جس کا بہت دفعہ ذکر آیا اب تک کی سورہ میں، خشیت ہے. کیونکہ انبیاء کا جو پیغام ہے، جو قرآن مجید کا پیغام ہے یا ائمہ کا پیغام ہے، اس نے دلوں پہ اثر کرنا، اور جب تک ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے، یعنی جب تک زمین تیار نہیں ہوگی، جو بیج ہے وہ نہیں بویا جا سکتا. تو خشیت بیسیکلی ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمارے اندر حق کو قبول کرنے کی جو ہے وہ استعداد پیدا کرتی ہے. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور ہم جو ہیں حقیر ہیں اس کے مقابلے میں، اور وہ قادر مطلق ہے اور ہم جو ہے اس کے بندے ہیں، جب یہ احساس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو وہ جو قبول کرنے کی ایک کیفیت ہے حق کو، وہ پیدا نہیں ہو سکتی. چاہے پھر حق جتنا واضح طور پر بیان ہو رہا ہو، جس طرح ہم بیج اور زمین کی مثال لیتے ہیں کہ بیج جتنا اچھا ہو لیکن اگر زمین تیار نہیں ہے تو وہ بیج آپ نہیں بو سکتے، اگر آپ بو بھی دیں تو اس میں سے فصل نہیں نکلے گی. تو خشیت بھی ایسی ہے کہ ہمارے دل کی زمین کے نرم ہونے کی ایک کیفیت ہے، اور اگر ہم وہ نرمی پیدا کر لیں، وہ خشوع پیدا کر لیں، خدا کے سامنے عاجزی پیدا کر لیں، تو پھر وہ بیج جو ہے وہ ضرور پھل بھی پیدا کرے گا، وہ پودا بھی لگے گا اور پھل بھی پیدا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ایام سے فائدہ اٹھائیں. یہ بہترین ایام ہے، اور جس طرح شب قدر کا بھی ذکر ہوگا کہ ہم وہ خشیت، وہ عاجزی اور خدا کے سامنے اپنا آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو بڑا سمجھنا، یہ احساس اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو پھر اگلے مراحل جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے ہم اپنے دل میں حق کا بیج بھی بو سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سے جو ہے وہ بہترین فصل بھی اگ سکتی ہے.
بہت خوب. یعنی طغیان اور خشیت کے حوالے سے بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. خشیت وہی بینہ کے سامنے جو ہے سر پہ تسلیم ہو جانا اور اطاعت الہی اپنی زندگی میں خضوع خشوع کے ساتھ لے کر آنا، اور طغیانی سے دوری اختیار کرنا. اب چلتے ہیں شب قدر میں کیسے ایک روحانی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اس میں ہم شب قدر مفصل گفتگو کریں گے، لیکن اشارتاً گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خار قدرت موجود ہیں، وہ بات کریں گے، اور آخر میں دعا شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. دعا امام زمانہ ہمیشہ کی طرح. جی خار قدرت.
جی استاد محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ابھی تک ہماری آج 17 رمضان المبارک اور شب 18 جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور کل جو ہے وہ شب 19 ہوگی، اور 18 رمضان المبارک ہماری دن کی مناسبت سے ہوگی. اور ہر روز کی طرح جو ہے کل بھی ایک سورہ کے ہم مہمان ہوں گے، لیکن کل کا دن جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، کل کی شب جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے. کہا جاتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ مہینوں سے بہتر رات ہے. تو ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس رات کی اگر ہم فضیلت سے بہرابر ہونا چاہتے ہیں، اور واقعی کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ شب قدر اور باقی تمام راتوں کے اندر ایسا کیا خاص ڈفرینس ہے، تو اس کو تھوڑا سا فیل کروانے کے لیے میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہی ہوں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مکمل کوشش ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جو یہ 18 نشستیں ہوئی ہیں، 18-17 نشستیں، اس کے اندر آپ نے لگاتار ہر سورہ کے مہمان ہوئے، ہر سورہ کے آپ کے سامنے کوشش کی گئی کہ جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے زاویے ہیں اسے آپ کے سامنے، جو سورہ کے مطالب ہیں، پیغامات ہیں، ان کو پہنچایا جائے. اب ایسے میں ہم آپ کو ہر سورہ کے آخر میں جو تھا یہ کہتے تھے کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے، آپ نے اس چیز کو، یعنی اب جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے. تو کل کی رات جو ہے وہ اس کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ پکچر ہوگی، پریکٹیکل کلاس ہوگی، جس میں واقعاً آپ کو ہم ان قوانین کے ساتھ زندگی کرنا سکھائیں گے کہ جن قوانین کو آپ نے ابھی تک یہاں پر پڑھا، سنا اور سیکھا. شب قدر جو ہے واقعی ایک بہت اہمیت کی رات ہے کہ اگر انسان اس کی اہمیت کو خود درک کر لے، کسی بھی ایک خوبی کو، کسی بھی ایک اس کی خصوصیت کو درک کر لے، تو وہ اس کی تمام جو خصوصیات ہیں اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور اسی ایک جو ہے چیز کو یقینی بنانے کے لیے ہم ہر سال جو ہے وہ اس پروگرام کو رکھتے ہیں، اور ہمارا ایک نچوڑ جو نکلتا ہے کہ ہم کیسے آئندہ زندگی کے لیے پلاننگ کر سکیں، وہ ان شب قدر میں ہی نکلتا ہے. 19 کے شب، 21 کے شب، 23 کے شب کس طرح سے ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، یہ اس قدر روحانی اور کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں ایک چیز متاثر کر دینے والی راتیں ہیں، متاثر کر دینے والا احساس ہے کہ اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو واقعاً وہ اس شب کے اندر ایک ایسی لذت محسوس کرے گا کہ جیسی لذت بعض اوقات ہم سورہ قدر کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. تو رات جو ہماری کل کی نشست ہوگی اس کا نام بھی ایک رات میں روحانی انقلاب ہے. تدبر سورہ قدر جو ہے ہم اس کے ذریعے سے سورہ قدر کے مہمان ہوں گے. اور اس میں یہ جو موضوع ہے نا، یہ موضوع انسان کی کیفیت ہے، یہ موضوع انسان کا وہ کہہ لیں کہ وہ مقصد ہے، وہ اس کی خواہش ہے جو اس نے آج تک ہر سورہ میں کی ہے یا آج تک وہ ہر رات ہر صبح میں کرتا ہے. ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے ان مختلف صورتوں میں بار بار پڑھا کہ رات کی یہ خصوصیت ہے، رات کی یہ مثبت نتائج ہیں، خدا نے رات کی قسمیں کھائیں. اب ہم ایک ایسی رات میں وارد ہونے جا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے تو خدا ایک عام رات کی قسم کھاتا ہے، اور اب یہ ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے. تو یہ کیسے ہزار ماہ سے بہتر ہے، کس طرح سے انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے، آخر انسان کس طرح سے اپنی زندگی، مکمل زندگی کے لیے اس میں پلاننگ کر سکتا ہے. آیا اگر ہم آج تک سوچتے رہے ہیں کہ اس میں پلاننگ جو ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور ہماری فقط نماز، استغفار، عبادات، یہی ہمارا ایک وظیفہ ہے، تو کیا ہمارا یہ سوچنا، ہمارا یہ نظریہ کافی ہے؟ کیا واقعی صرف نماز، عبادت، یہی اس رات کی ایک خاص فضیلت کی وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز جو ہے لازمی ہے، ضروری ہے، اور ہمیں باعث بنتی ہے کہ ہم اس کے اصل مقصد تک پہنچیں، لیکن اس کے اصل مقصد کو ہم نے ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں فراموش کر دیا ہے. تو اس مقصد کو دوبارہ سے جو ہے اجاگر کرنے، احیاء کرنے، اس رات، اس شب کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ان تین راتوں کے ذریعے سے کی مکمل زندگی کا جو لائے عمل ہے وہ ہم دے سکیں انشاءاللہ. تو کل رات انشاءاللہ سے اس نشست میں ملاقات ہوگی. جی استاد،
خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. بس ایک جملہ بتا دیں، 19 کو کیا کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ 21 کی رات کیا ہے، 23 کی رات کا ایک جملہ جو بڑا بنیادی ہمارا ہے، اور ان شبوں میں جو ہم انجام دیتے ہیں، 19 کو کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے، 21 کو پھر کیا کرنا ہے، اور 23 کو کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے. ایک جملہ بیان کریں، خود بھی آئیں، بہت اہم نشست، اور یہی ہمارے اعمال ہیں شب قدر میں. حقیقی عمل یہی ہے شب قدر کا، سورہ قدر کے مفاہیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ اعمال کا حصہ ہے. اصل تفکر تدبر کی رات ہے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ سورہ قدر پہ بات کر سکے انشاءاللہ تعالی. جی خار، ایک دو منٹ میں صرف آپ بتا دیں 19 کیا ہے، میں کیا پلان ہونا چاہیے، اور 21 اور 23 میں کیا. جی بسم اللہ.
جی اس پر استاد انشاءاللہ ہم تفصیلی جو ہے وہ کل بات کریں گے، لیکن ابھی اگر مختصر ہم ان تین راتوں کو جمع کریں تو 19 کے شب جو ہے آپ کو اس کہہ لیں کہ آپ کو اس احساس میں لاتی ہے کہ آپ جو ہے محاسبہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد 21 کی رات جو ہے وہ آپ کو اپنی پلاننگ میں، پوسٹ پلاننگ کی جو ہے وہ رات ہے کہ جس میں آپ جو ہے آمادہ ہوتے ہیں، فہرست بناتے ہیں، یقین نئے عزم کے ساتھ جو ہے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. اور 23 کی شب جو ہے وہ پلاننگ کی رات ہے، یعنی آپ جو ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ آئندہ سال میں جو ہے جب آپ ان راتوں میں وارد ہوں گے تو آپ کس جو ہے اساتذے کے ساتھ وارد ہوں گے، کیا سرمایہ آپ کے پاس ہوگا. تو اس کو کو مزید ہم جو ہے کل تفصیل سے واضح کریں گے، اور ایک کاوش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ کہ اس کے ذریعے سے ہم اس شب قدر کا جو ہے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
اور پھر جو ہم فہرست بنائیں گے پورے سال کی، منصوبہ بندی کریں گے، بہت اہم ہے یہ، اور پھر اس کو امام زمانہ کے سامنے ہم پیش کریں گے. امام زمانہ کی ایک تلاوت اور دعا سے اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ.